ہر گناہ کی سزا دنیا میں دی نہیں جا سکتی،
کیونکہ اس کی سزا یہاں پہ
اس لیے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں وہ دنیا وہ ظرف نہیں ہے، یعنی کہ دنیا وہ ڈومین نہیں ہے جو اس لیول کی سزا کو برداشت کر سکے، یعنی کہ جس کی سزا دنیاوی ڈومین میں دینا پاسبل ہوتی ہے اسی کو ہی ملتی ہے.
میرے خیال سے جن کے لیے دنیاوی میں ہی ختم کر کے سزا دے کے
ہاں
ختم ہو گئے، تو بعد میں جو ہے ان کو
موسٹ
جو ہے
پروبیبلی کہ ان کے لیے جو ہے نا، ان کو ان ایک لحاظ سے معافی مل گئی،
معافی مل گئی ان کو، مطلب
ایک لحاظ سے ان کو معافی مل گئی.
تھوڑا سا ان کا جو ہے
نہیں، مطلب معافی مل گئی انہیں
کہ یہاں سزا مل
کہ
گئی.
یہاں اذیت مل گئی، تو اس کے بعد باقی ہو سکتا ہے کہ
ہو
ان کے
سکتا ہے
لیے،
وہاں کے معاملات تھوڑے
ہاں کہ اس کے لیے، کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، یا لا علم تھے، یا وہ تھے.
امام رضا کی ایک حدیث ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتے کی بیماری سے آپ کے کتنے گناہ کم ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے
جی، بیماری، بخار اور یہ سب چیزیں جو ہیں، ان
ذریعے
سب
صدقے جو ہے،
یعنی دنیاوی تکلیف جو ہے وہ انسان کے
جھڑنا جسے برائیں جھڑتی ہیں. ان کے صحیفہ سجادیہ میں دعا بھی کتنی اچھی ہے، ان کے بیماری سے ریلیٹڈ ہے نا،
جی
دونوں میں سے کون سے نعمت زیادہ اچھی ہے، بیماری کی جو ہے اچھا رکھا.
ہاں یعنی کہ یہی سب جی، یہی سب جی، کہ یہی سب چیزیں ہیں کہ آدمی کو اگر یہ کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کا کیا مقام ہے، آخرت کا کیا مقام ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے انسان کی سوچ میں. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو جو تھی وہ بیسیکلی لباس اور ستر عورت، یعنی کہ جو چیز انسان کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، لباس کس کام کے لیے، یعنی ان چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ہے کہ جنہیں ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں رفتہ رفتہ کر کے جو بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ انسان جتنا جتنا لباس کی طہارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اسے پہلے یہ بات سمجھنا پڑتی ہے کہ خود میرے اپنے وجود کے یا میری اپنی ذات کے کتنے ڈائمنشنز ہیں جن میں ایگزسٹ کرتا ہوں. اور صرف اپنے لباس کو دھو لینا یا دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہن لینا، یا اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کر لینا، صرف اس کا نام پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، بلکہ اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی کہ انسان کے مطلب ایک ظاہر ہے، پھر اس کے بعد ایک باطن ہے کہ جو انسان کے تفکر سے وابستہ ہے، تفکر و تعقل سے، اور جو انسان کی حقیقت ہے یعنی اس کا نفس، وہ بنیادی طور پر محبت ہے، محبت و گرائش ہے. اور اگر ہم جتنا بھی غور کرتے ہیں تو ہم تقریباً اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسان یعنی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی حقیقت تک اپنی زندگی میں پہنچ ہی نہیں پاتے، یعنی ہم اپنی اس لیول تک اتر ہی نہیں پاتے اپنے اندر کہ جہاں پر ہم اپنی محبتوں کو دیکھ سکیں اور ان کا حساب لگا سکیں. یعنی ہم کس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ایک فیلنگز اور ایموشنز ہوتی ہیں چھلکے پر، ہمارے وجود کے چھلکے پر ایک فیلنگز اور ایموشنز ہیں، ہم سب کچھ اسی کو ہی سمجھتے رہتے ہیں پوری زندگی. یعنی ان فیلنگز اور ایموشنز میں اور وہ جو محبت حقیقی ہے جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے کہ جو سطحی محبتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مادی تعلقات سے پیدا ہوتی ہیں، اور مادی تعلقات سے ہی متاثر ہوتی ہیں اس کے بننے یا بگڑنے سے. لیکن وہ محبت جو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف حقیقت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اور مادی چیزوں کے ادھر ادھر ہونے سے اس پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خدا سے وابستہ اور متعلق ہے. یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کہ اس کی پھر اگر آپ دیکھنا چاہیں اس پہلو سے تو آئمہ علیہ السلام کی زندگی اور کربلا کو دیکھیے آپ. کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے جو بھی تعلقات اور محبتیں تھیں اگر وہ ہمارے طریقے سے ظاہری فیلنگز اور ایموشنز سے پیدا ہونے والی ہوتیں تو امام حسین علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یعنی اس کو برداشت کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں وہ کسی اور لیول پر ایگزسٹ کر رہی تھیں وہ ساری چیزیں. یعنی ہم کیونکہ ان کو ان ریالٹی ان چیزوں کو فیل نہیں کر پاتے یا ان ریالٹی پرسیو نہیں کر پاتے ان باتوں کو, تو اس لیے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم اس بات کو شاید اس طریقے سے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ظاہری محبتوں کو, اولاد کی محبت کو, بہن بھائی کی محبت کو, ساری محبتوں کو خدا کی محبت کے تابع کر لیا تھا, اس لیے وہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر گئے. کیونکہ ہمیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر اثر نہیں ہو رہا ہے, یعنی واقعاً اثر نہیں ہو رہا ہے. کہ کچھ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کی شہادت پر وہ باتیں کی ہیں لیکن حقیقتاً اثر نہیں ہے, کیونکہ یہ روایت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا, اور بالکل یہ بات نظر آ رہی تھی کہ جیسے کوئی شخص اپنے مشن کے کمپلیٹ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ. یعنی اضطراب نہیں تھا, پریشانی نہیں تھی, یہ نہیں تھا کہ یہ جو لوگ بھی آپ سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اعزاء میں, اقربا میں, دوستوں میں, کہ اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں ہلچل ہو رہی ہو یا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو. صحیح ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نہیں پرسیو کر پاتے, کہ اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جو قلب کی گہرائی میں جو محبت ہوتی ہے, کہ جو کہاں کہاں سے گزر کے بنتی ہے, مطلب آداب فقہی سے, حسن خلق سے, تفکر سے, تعقل سے, ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد جو محبت انسان کے دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے وہ حقیقی محبت ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس پر مادی اثرات اپنا افیکٹ نہیں ڈال پاتے. یعنی مادی اثرات کا افیکٹ آپ کے ظاہر پہ پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ اپنے ظاہری یعنی ظاہری فیلنگز میں, ایموشنز میں پرابلم, لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا. اللہ جیسے کہتے ہیں نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے دل اطمینان پا جاتے ہیں. تو یہ قلوب کا اطمینان جو ہے یہ کسی بھی حالت میں شیک آف نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ جو اللہ کے ذکر سے جب قلوب اطمینان پاتے ہیں تو اس کے لیے یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ پھر کوئی بھی چیز مادی ڈومین سے آئے اور اس کو ہلا دے یا اس کو خراب کر دے. تو یہ بات ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کو سمجھنا شاید ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو. ابھی یعنی سمجھنا اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ ابھی تو ہمارے لیے بات ہی بالکل نہیں ہے, کہ ہمیں جیسے میں نے کہا تھا کہ کوشش کیجئے گا اپنے اندر اترنے کی کہ ہم اس جگہ تک پہنچ بھی پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے. یعنی کس لیول پر, اپنے قلب کے لیول پر, کہ جہاں پر صرف محبتیں وجود رکھتی ہیں. اچھا, اسی حوالے سے کچھ احادیث بھی نقل کی ہیں. آج میں چاہ رہا تھا کہ وہ احادیث میں پڑھ کے سنا دوں کہ بیسیکلی جسے ہم لباس کی بات کرتے ہیں نا, یعنی یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں, اور لباس کیا ہے, ساتر عورات ہے. عورات یعنی وہ چیز جس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے. یہ لباس پوشیدہ رکھتا ہے غیر خدا سے, ٹھیک ہے, اور انسان کو اوپن اپ کر دیتا ہے خدا کے سامنے. یعنی مومن میں, مومن حقیقی میں اور غیر مومن میں جو بہت بڑا فرق ہے کہ مومن خدا کے سامنے حجاب اور لباس نہیں رکھتا, یعنی خود کانشیسلی نہیں رکھتا, ویسے تو ہر ایک ہی اوپن ہے خدا کے سامنے، لیکن جو غیر مومن ہے اس نے خدا کی اور اپنے درمیان حجاب کھڑے کیے ہوئے، وہ خدا سے پوشیدہ ہے اور دنیا کے سامنے اوپن ہے یا شیطان کے سامنے اوپن ہے، یعنی دنیا اور شیطان اس سے فریلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، لیکن خدا کے ساتھ انٹریکشن میں رکاوٹ ہیں، حجابات ہیں. اور مومن کے لیے معاملہ بالکل ریورس ہے، یعنی اس کے اور خدا کے درمیان یہ لباس اور حجاب اور ساتر نہیں ہے، مطلب چھپانے والی چیزیں نہیں ہیں، جبکہ دنیا اور شیطان کے حوالے سے وہ پوشیدہ ہے. تو جو آپ لباس پہن رہے ہیں، یعنی چاہے وہ لباس آپ کے ظاہر کا ہو، چاہے آپ کے باطن کا ہو، چاہے آپ کے قلب کا ہو، یہ لباس کس کو دور رکھ رہا ہے، کس سے پوشیدہ کر رہا ہے آپ کو؟ دنیا اور شیطان سے. لیکن یہ لباس انسان کو خدا سے نہیں پوشیدہ کر رہا، کیونکہ اس حوالے سے اب کچھ آیتیں حدیثیں بیان کیے کہ جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اِتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنْ اِتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا، کہ بے شک مؤمن کی روح کا اتصال، اتصال سمجھتے ہیں نا، کنیکشن، لاشد بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بروح اللہ، اللہ کی روح سے، ان کمپیریزن ٹو سورج کی شعا کا سورج سے اتصال کے مقابلے میں. یعنی سورج اور سورج کی شعا، یعنی وہ نور اور وہ شعا جو سورج سے نکلتی ہے، وہ لائٹ جو سورج سے برآمد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان کنیکشن کی جو اسٹرینتھ ہے، مومن کی روح اور اللہ کی روح کے درمیان کنیکشن اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. اب اس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو کافی زیادہ عرفا اور اہل عرفان اس قسم کی، یعنی دو تین مثالیں دیتے ہیں اللہ کے اور مومن کے یا مخلوقات کے تعلق کو سمجھانے کے لیے. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، سورج اور اس کا نور اور اس کے نور کی کرنیں، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپس میں، کیسے اس کنیکشن کو سمجھیں گے؟ یعنی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ بلا فصل ہے. بلا فصل سمجھتے ہیں نا، جو خلیفۃ او بلا فصل آپ پڑھتے ہیں، یعنی اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بلا فصل ہے. دوسرا یہ کہ یہ کنیکشن وجود میں آتا ہے سورج کی وجہ سے، اور سورج کے ذریعے سے ہی قائم رہتا ہے نا، یعنی کہ جو بھی شعا نکل رہی ہے، جو بھی کرن برآمد ہو رہی ہے سورج سے، اس کے پاس خود کوئی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نورانی ہو یا روشن ہو یا اپنے سورس سے کنیکٹ ہو یا اپنے کنیکشن کو باقی رکھے، اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی ہے، اس کا وجود، اس کا کنیکشن، اس کی بقا، اس کی حیثیت، وہ سب کی سب کس وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے. تو اس چیز کو، یعنی کہ اس کنیکشن کو، کہ جو ایک انسان، ایک مومن کا اور خدا کا جو کنیکشن ہے، وہ اس کو سمجھنا اگر ہم چاہیں تو کس طریقے سے، جیسے سورج اور اس کی کرن، کہ یہ امام علیہ السلام یہ مثال دے رہے ہیں کہ سورج اور اس کی کرن، اور کیا ہے کہ اس کا اتصال، یعنی اس کا کنیکشن جو ہے، اس میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کہیں بھی کوئی بیچ میں کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، براہ راست ہے، بلا فصل ہے، سورج کی وجہ سے ہے، بقا سورج سے ہے، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. یا ایک اور جو دوسری مثال عرفا دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں سمندر اور اس کی موجیں، لہریں، ویوز، کہ سمندر میں جو ویوز پیدا ہوتی ہیں وہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو ایک فینومینن کے طور پہ نظر آتا ہے کہ سمندر میں لہر ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو لہر جو ہے وہ سمندر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایکسٹیریئر میں رکھتا ہے کہ ایک چیز کا وجود ہے، لیکن سمندر کے علاوہ کیا ہے وہاں پہ؟ تو اس کو بھی مثال دیتے ہیں کہ یہ لہر اور سمندر، یعنی امواج جو پیدا ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سمندر کی سطح پر، وہ لہریں اور خود سمندر، یہ خدا اور بندہ ہے. یا سورج اور اس کی کرنیں. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مؤمن خدا سے حجاب میں نہیں ہے. یعنی جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ستر کی بات کرتے ہیں، پوشیدگی کی بات کرتے ہیں، تو ہم اگر مؤمن ہیں تو ہمارے درمیان پردے زیادہ ہوتے رہنا چاہیے. کس کے مقابلے میں؟ دنیا اور شیطان کے مقابلے میں، نہ کہ خدا کے مقابلے میں، نہ کہ معصوم کے مقابلے میں جو حجت خدا ہیں. یعنی ہم عجیب سی سچویشن میں، جس کے سامنے اوپن ہونا چاہیے اس سے پردے میں، اس سے پردہ کر رہے ہیں، اور جس سے پردے میں ہونا چاہیے اس کے سامنے بے حجاب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کا پتہ ایسے چل رہا ہے کہ کون سی چیز آپ پر کتنا افیکٹ ڈال رہی ہے، کون سی چیز آپ کو کتنا اٹریکٹ کر رہی ہے، کون سی حقیقت آپ پر کتنا اثر انداز ہو رہی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس سے حجاب میں اور کس سے حجاب میں نہیں ہیں. یعنی دنیا فوراً ہم پر، ہم سے انٹریکٹ بھی کرتی ہے 24 hours ایوری سیکنڈ، اور ہم پر اثر انداز بھی ہوتی ہے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ. خدا کا ہم پہ اثر ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے. نمازیں بھی پڑھ جاتے ہیں، عبادات بھی کر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن کوئی اثر ہی نہیں قائم ہوتا ہم پہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ہم کس سے حجاب میں ہیں اور کس کے سامنے اوپن ہیں. لیکن جو مؤمن حقیقی ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ خدا اس کے سامنے اوپن ہے، خدا کے ساتھ اس کی روح متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے. وصل اور فصل دونوں اپوزٹ ہے نا. وصال یعنی مل جانا، فصل یعنی جدا ہو جانا. تو فصل نہیں ہے، وصال ہے، اتصال ہے، ملاپ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور اس میں جو اہم ترین کیفیت مؤمن کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہی والی کیفیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، کہ جب وہ روح خدا سے وابستہ اور متصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو فیل کرتا ہے یا سمجھتا ہے یا اس کے بارے میں عاقل ہو جاتا ہے؟ اپنے فقر محض کے بارے میں. فقر یعنی جو فقیری آپ سمجھتے ہیں. اور فقر کے معنی کیا ہیں؟ فقر کے معنی یہ ہیں کہ میں ایسا محتاج ہوں کہ اس کی مدد کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتا. فاقر کے معنی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بیان کیے تھے، فاقر کہتے ہیں اس کو جس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرا ٹوٹ گیا ہو، جو زمین گیر ہو، زمین پر پڑا ہوا، اسے کہتے ہیں فقیر، فاقر. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی بیک بون بریک ہو گئی ہو تو ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں اٹھنا اس جگہ سے. تو اسی چیز کو خدا بیان فرماتا ہے، یہ قرآنی آیت ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں، یعنی جتنے بھی انسانوں، مومن غیر مومن سب کو شامل کرتے ہوئے، انتم الفقراء، تم لوگ ہو فقراء، ایک دوسرے کی طرف نہیں، یعنی تم فقیر ہو، یعنی تم زمین گیر ہو، لیکن کس حالت میں؟ الی اللہ، اس سے تمہیں اٹھائے گا خدا، نہ کہ ایک دوسرے. انتم الفقراء الیکم نہیں ہے کہ تم فقیر ہو لیکن ایک دوسرے کی طرف، کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک فقیر ہے اس کو دوسرے نے اٹھا لیا، تیسرے نے اٹھا لیا، نہیں. الی اللہ، اگر تم اپنی اس مجبوری اور محتاجی کی حالت سے بلند ہونا چاہتے ہو تو الی اللہ، اپنے فقر کو پہچانو، اپنے فقر کو احساس کرو خدا کی طرف، کہ جو محتاجی تمہیں خدا کی بارگاہ میں. اور اگر کوئی اپنی فقیری کو دور کرنا چاہتا ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ جو خود محتاج ہے. تو آیت اسی پر ہی ختم ہوتی ہے، واللہ هو الغنی الحمید، کہ جو غنی بذات ہے، جو اپنی ذات میں غنی ہے، وہی دوسرے کو غنی کر سکتا ہے نا، وہی دوسرے کی فقیری کو دور کر سکتا ہے نا، نہ کہ انسان ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس چلا جائے اور کہے کہ میری احتیاج کو دور کر دو. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ مطلب لباس کے حوالے سے بھی جو یہ چیز ہے کہ اس میں جو بہت اہم بات ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنی یعنی کس سے کہ وہ لباس پہنیں کہ جو ہمیں دنیا سے ہماری ستر پوشی کرے، دنیا کے اثرات سے میرے فکر کو، میرے قلب کو، میرے ظاہر کو بچائے، پاک رکھے، لیکن خدا کے سامنے اوپن رہے انسان اور خدا کے سامنے واضح اور آشکار ہو. اسی طریقے سے جب چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جو عارف کے بارے میں ہے، یعنی عارف باللہ، جو خدا کی معرفت رکھنے والا ہے، یہاں بھی عجیب جملے ہیں. العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع اللہ، کہ عارف وہ انسان ہے جس کی شخصیت لوگوں کے ساتھ ہے لیکن قلب خدا کے ساتھ ہے. وہی بات ہے کہ یہ جو اصل محبت ہے وہ محبت سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت جو ہے وہ انسان کی ادب اور تہذیب اور اخلاق اور تفکر و تعقل سے ہوتی ہوئی پیدا ہوئی ہے. وہ محبت وہ چھلکے والے ایموشن سے نہیں پیدا ہوئی ہے. وہ محبت جو قلب کی گہرائیوں میں موجود ہے، جاگزی ہیں، وہاں پر پائی جاتی ہے، وہ محبت تمام ان چیزوں سے گزر کے. اور یہ بات آپ کبھی بھی غور کریں، یعنی کہ یہ چیز بڑی بہت اریٹیٹنگ ہوتی ہے اکثر اوقات، کہ جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے مذہبی حلقے، کیا غیر مذہبی حلقے، کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی منزل پر آتے ہیں ایک نظریے کے طور پر، یا اس کو اپنانے کی منزل پر آتے ہیں، تو اس میں ہم اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو فیکچوئل بیسس پر کتنا اسکروٹنائز کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جیسے ہم اپنے پاس مثال نہیں دیتے، ہم دوسری طرف جیسے آج کل کرسچینٹی میں اس قسم کے مباحث اب بہت زیادہ اٹھ گئے ہیں کہ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور صلیب ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا وہ زندہ بچ گئے تھے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسٹر جو منایا جاتا ہے فار ایگزامپل، کہ وہ فرائیڈے کو ان کو صلیب ہو گئی اور پھر تین دن بعد وہ زندہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ لوگوں نے تین دن بعد ان کو چلتے پھرتے دیکھا. لیکن وہ تین دن بعد، کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلز ایسی ہیں کہ لوگ صلیب پر جانے کے بعد زندہ بچ گئے ہیں، اور نارمل جو انسان ہے کہ وہ اگر اس کو وہی صلیب پہ لٹکا دیا جائے تو اسے ڈیز لگتے ہیں مرنے میں. حضرت عیسیٰ کو یا تین یا چھ یا نو گھنٹے بعد اتار لیا گیا جو اکاؤنٹس ہیں، تو موسٹ پروبیبلی ہی واز الائیو. تو ان کے شاگردوں نے فار ایگزامپل ان کو علاج کیا. یعنی اب یہ چیزیں جو ہیں نا، اب چرچ کے نظر میں کیا بلاسفیمی ہے کہ کوسچن نہیں ہو سکتا. اب ہم اس بیچ میں پھنسے ہوئے کہ ہم علمی اعتبار سے چیزوں پر غور کریں، تحقیق کریں، تجزیہ کریں، یا ہم تمام کی تمام چیزوں کو اس کے فیس ویلیو پہ مان لیں، یا صرف اس لیے اس بات کو مان لیں فار ایگزامپل کہ ہمارے مذہبی رہنما اس کی یہ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر وہ کوئی مضبوط دلیل نہیں پیش کر رہے ہوتے، مضبوط بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک چیز کہتے ہیں بطور کلیم اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنا آڈینس ہے سب کا سب اس کو بالکل مان کے جو ہے نا کہہ لیں گے ہاں یہ بالکل صحیح ہے. اب یہ ایک بہت خطرناک قسم کا کوسچن ہے، کوسچن مارک ہے. یہ آسان نہیں ہے اس مرحلے سے گزرنا. اس مرحلے سے صرف کون لوگ گزر سکتے ہیں؟ جن کی عقلیں اور فکریں بہت مضبوط ہوں.
جی اس میں مطلب دونوں طرف کا وہ ہے، کیا کہیں گے کہ مباشرہ، کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے تو فیتھ کے امبریلا میں یہ چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، تو لوگوں نے اس کے نظر میں کہا ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. और वही आपने कहा कि अगर आपकी तहकीक और ये सारे बेसिस स्ट्रांग नहीं है तो आप
यानी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल शहीद मुताहरी ने जिस तरीके से करबला के वाकयात को स्क्रूटिनाइज किया, हमारे पाकिस्तान में अच्छा खासा हंगामा हुआ इस पर। वो सारी बातें जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा ज्यादातर बातें गलत हैं जो आप सुना रहे हैं, तारीखी एतबार से गलत हैं, ठीक है। यानी उन्होंने उसमें कि जैसे जनाब अली अकबर की वालदा, उन्होंने कहा नहीं है ऐसी कोई तारीख के जनाब उम्मे लैला वहाँ मौजूद थी और हमने इतना सब कुछ बयान कर दिया। दूसरा, उन्होंने उस पर भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है कि जो हम जनाब सैदा को हर जगह गिरिया करते हुए बिठा देते हैं कि ये चीज़ खुद, यानी कि जाहिर है कि ईरान में भी हम देखते हैं इस बात को कि ईरान के अंदर माओ ने सात सात आठ आठ बेटे दिए हैं और वो गिरिया और वो चीज़ें अपनी, लेकिन कोई ये नहीं है हाय वाह वेला कि मेरा बेटा कत्ल हो गया और मेरी औलाद चली गई और हम जनाब सैदा को उस जगह ले आते हैं अपनी जज्बातीत की बुनियाद पर। तो ये वो चीज़ें हैं, देखें आज हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन इस बात को भी मेरी हमेशा याद रखिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी में देखें या नहीं देखें, लेकिन दीनी फिक्र को इन तमाम मराहिल से गुजरना पड़ेगा। हमें इन तमाम चीज़ों से गुजरना होगा अपने दीन की हकीकत और सच्चाई तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारा बिलीफ इस बात पर है कि खुदा हक है और खुदा सिर्फ हक को ही कबूल करता है। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ کہ خدا عین حق ہے اور جو عین حق ہے اس کی بارگاہ میں باطل کو نہیں قبول کروایا جا سکتا کسی بھی پریٹیکسٹ پہ۔ تو چاہے ایموشنل بلیک میلنگ کی جائے یا ایموشنل موٹیویشن فراہم کی جائے، نہیں وہی ایموشنز جو خالی مادیت سے پیدا ہوتے ہیں، मादी असरात से पैदा होते हैं जो तफक्कुर और ताक़ुल के मरहले से नहीं गुजरे हुए होते, जहाँ पर यानी कि अख़लाक़ की और वो तहजीब की चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यानी कि मैं इस चीज़ को एक ओपन ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बात करने से ख़तरनाक भी है कि, लेकिन हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि जब मैं कल अपनी कब्र में जाऊंगा, जब मैं अपने ईमान का खुदा को हिसाब दूंगा, तो किस बुनियाद पे हिसाब दूंगा, और जब मैं अपने ईमान के बदले में खुदा से जन्नत को क्लेम करूंगा, क्या चीज पेश करूंगा। और अगर खुदा की तरफ से फॉर एग्जांपल मुझसे सवाल किया गया है कि तुम ये सारी बातें जो बयान कर रहे हो, तुम्हें खुद इस बात पर यकीन था, तो क्या मैं कन्विंस कर पाऊंगा इसको। तो बेसिकली जो आरिफ है, जो आरिफ है उसका कल्ब खुदा के साथ होता है, माअल्लाह, और अल्लाह की मईयत क्या है, ऐन हक है। इन्हें मैं इस तमहीद को बयान करना चाह रहा हूं कि माअल्लाह का मतलब भी समझिए। हम ये जुमले बहुत आसानी से कह देते हैं, मैं तो ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अब अगला सवाल पूछे कि अल्लाह के लिए होता क्या है काम करना, जरा ये भी तो एक्सप्लेन कीजिए कि अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं, यानी मतलब क्या है आपका इस बात से।
वो चीजें जो अल्लाह का हुक्म है, इससे लोग जो हैं फी सबीलल्लाह मतलब ऑर्फनेज चला रहे हैं या गरीबों,
अल्लाह के लिए क्या मतलब हुआ,
जो चीज अल्लाह को पसंद है,
जो चीज अल्लाह को, चलिए ये एक, लेकिन अल्लाह के लिए ये बात नहीं हुआ, ये मतलब फिर अभी भी अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है ये जी। और लेकिन उसमें फिर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के लिए काम करने में इस बात की अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना जरूरी है या नहीं कि खुदा क्या चाहता है, यानी इस बात की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होना जरूरी है यानी कि खुदा क्या चाहता है। सही है ना, इन्हें मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के तौर पर मेरी नज़र में अल्लाह के लिए काम करना सिर्फ ये है कि मैं हलीम की पांच देगें چڑھا کے اور میں مجلس منعقد کر کے اور 500 آدمی بلا کے ان کو کھلا دوں, اور میں اپنے جگہ پر بالکل کنونسڈ ہوں کہ میں نے خدا کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بہترین خدمت انجام دی ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ یہ میں نے بہت زبردست کام کیا ہے خدا کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس کے فار ایگزامپل اگینسٹ ایک دوسرا آرگیومنٹ آ جاتا ہے, بھائی آپ کو اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کرنا ہے تو آپ اتنا یہ نہ کریں, فار ایگزامپل اس پیسے سے آپ کسی غریب کا بھلا کر دیں, کسی یتیم کو دے دیں, کسی بیوہ کو دے دیں. اب آدمی بیچ میں پھنسا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا یہ ہے یا وہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک عالم آ جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں نہیں آپ غریب کی مدد کرنا ہے ضرور کیجئے, لیکن مجلس کے اوپر بھی آپ ضرور خرچ کیجئے, کیونکہ مجلس ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تو یعنی میں آپ کو کیا احساس دلانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی باتوں کو ہم سمجھتے ہیں اپنے بلیف کا حصہ, ان میں سے تقریباً کسی پر بھی ہم نے تحقیق اور تفکر نہیں کیا ہوا ہوتا. یعنی سم ہاؤ وی ہیو کنوینسڈ اور سیلف ٹو بلیو دیٹ کسی ایسی بنیاد پر یا کسی ایسی چیز پر کہ جس کی بنیاد حق پہ نہیں ہے, حق تک ہم نہیں پہنچے اس کے ذریعے سے. بھائی کون سی چیز ٹھیک ہے ان میں سے, کون سا رستہ بہتر ہے, ہم نے اس پر کوئی تفکر نہیں کیا, کوئی تعقل نہیں کیا. تو بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کے لیے, تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ خدا سوائے حق کے کسی دوسری حقیقت کا نام نہیں ہے, کسی دوسری ہستی کا نام نہیں ہے. میں ابھی آپ سے یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں, میں نتیجہ تھوڑی دے رہا ہوں, میں نتیجہ تھوڑی دے رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ میں یہ کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں, لیکن اس کی تہ خالی ہے, فاؤنڈیشن نہیں بنی ہوئی ہے. اور اگر مثال کے طور پر قبر میں ہم سے سوال وجرا ہوئی, کہ جس طریقے سے بات کہی جاتی ہے کہ قبر میں جو بھی منکر اور نکیر ہیں اور جو سوال کرنے والے ہیں خدا کی طرف سے, وہ خالی میرے جملہ تھوڑی قبول کر کے شاباشی دیں گے مجھے, بلکہ مجھے ان فیکٹ اپنے عقیدے کو ثابت کرنا پڑے گا, اس کی ورث ثابت کرنی پڑے گی, اور جو ورث میں پروف کر پاؤں گا اس کے مطابق مجھے اجر و جزا ملے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک شخص گیا قبر میں, وہ کہتا ہے اس سے پوچھا من ربو کا, اس نے کہا اللہ وحدہ لا شریک, اور فار ایگزامپل ہم کہیں کہ سلمان, ابا ذر, مقداد یہ بھی وہاں پہنچے, ان سے بھی پوچھ سوال کیا, انہوں نے بھی یہ جواب دیا. کیا فرق ہے ایک عام مسلمان میں اور اس معیار کے مومنین میں؟ فار ایگزامپل دونوں نے ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتا ہوں, کہ دونوں کا درجہ ایک ہوگا. کون سی چیز فرق ڈال رہی ہے؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی بنیاد, کہ آپ اس کو کس بنیاد اور کس حقیقت پر سمجھ رہے ہیں, آپ کی نظر میں وہ حق کیا ہے جس حق کو آپ خدا کہہ رہے ہیں, جس حق کو آپ وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عارف وہ ہے کہ جس کی شخصیت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن قلب خدا کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اس کا قلب خدا سے غافل نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ لماتا شوقن الی ہے, اللہ کا شوق اسے موت دے دیتا ہے. لیکن کون سی موت؟ جو وہ ہم نے آخرت کے حوالے سے جو بیان کی تھی جب آخرت پہ بحث کر رہے تھے, کہ موت یعنی انسان کا فنا سے بقا کی طرف چلے جانا, دار فنا سے کٹ آف ہو کے دار بقا میں چلا جانا, یہ حقیقت موت ہے. تو اللہ کو پا لینے کا شوق اسے موت دے دیتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جو فانی ہے اسے کٹ آف کر دیتا ہے اور دار بقا سے جوڑ دیتا ہے. اور عارف کون ہے؟ کہ جو اللہ کے اسرار کا خزانہ ہے اور اللہ کے نور کی معدن یعنی کان ہے جس سے اللہ کا نور نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ وہ ہیں لیکن اتنا کافی ہے ہمارے اس کے لیے. تو بات آپ کو واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ستر پوشی, جب ہم کہتے ہیں لباس, جب ہم کہتے ہیں طہارت, تو یہ صرف ایک جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور وہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر جگہ کا لباس الگ ہے, ہر جگہ کی طہارت الگ ہے. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انسان اپنا لباس طاہر کرے دنیا اور شیطان سے, اور اپنے وجود کو ظاہر کرے اللہ اور حجت خدا کے سامنے, کہ جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو ان کے اور ہمارے درمیان حجاب اور پوشیدہ رکھنے والی کوئی چیز نہ ہو, لیکن دنیا اور شیطان اور ہمارے درمیان بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہوں تاکہ وہ ہم پر اپنا اثر نہ ڈال سکیں. اب ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام کے ہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ کافی حد تک اس میں جامعیت ہے, یعنی کافی پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں, کہ ازین لباس للمؤمنین لباس التقوی, یعنی مؤمن کو سب سے زیادہ زینت دینے والا لباس تقوی ہے. وانعمہ الایمان, اور سب سے بڑی نعمت اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. خدا نے فرمایا, اور یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, کہ وہ لباس و تقوی ذالک خیر, کہ لباس تقوی جو ہے وہی سب سے بہتر ہے. وہ اما لباس و ظاہر, تمہارا ظاہر کا لباس یعنی یہ کپڑے, یہ اللہ کی نعمت ہے, بنی آدم کے شرمگاہوں کو چھپانے کا وسیلہ ہے. وہیا کرامت و اکرم اللہ بہا عبادت عبادہ ذریت آدم لم یکرم غیرہم, اور اس لباس کے ذریعے سے اللہ نے آدم کی ذریت کو, اپنے بندوں کو وہ عزت دی ہے کہ جو دوسری مخلوق کو عطا نہیں کی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خیر و لباس ہے کا, لیکن تمہارا سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ ما لا یشغلک عن اللہ. اب یہ وہی چیز ہے جو آج ہم نے بیان کی, تمہارا سب سے بہترین لباس وہ ہے کہ جو تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں مشغول ہونے سے بچائے. تمہارا سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ کہ جو تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول ہونے سے محفوظ کر دے, پاک رکھے. جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ لباس حقیقتاً ساترے دنیا ہونا چاہیے نہ کہ ساترے خدا. یہ لباس کا اصل کام ہے کہ جس طریقے سے کہ تمہارا ظاہری لباس کس سے بچاتا ہے؟ موسم کے اثرات سے بچاتا ہے, دھوپ سے بچاتا ہے, سردی سے بچاتا ہے, تکلیف سے بچاتا ہے. اسی طریقے سے جو تمہارا حقیقی لباس ہے وہ تمہیں غیر خدائی اثرات سے بچائے, یہ تمہارا بہترین لباس ہے. بل یقربک من شکرہ و ذکرہ و طاعتہ ولا یحملک فیہا الی العجب والرئاء والتزین والمفاخرۃ والخیلا, کہ یعنی کہ یہ وہ کون سا لباس ہے جو غیر خدا سے بچاتا ہے؟ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جو تجھے قریب کر دے شکر خدا سے, ذکر خدا سے, اور اطاعت خدا سے. یعنی وہ لباس پہنو کہ جو تمہیں اللہ کے شکر سے اور ذکر سے اور اس کی اطاعت سے قریب کر دے. ولا یحملک فیہا, اور نہ تیرے اوپر بوجھ لاد دے, کس میں سے؟ الی العجب والرئاء والتزین والمفاخرۃ والخیلاء, پانچ چیزیں. اس چیز کا بوجھ تجھ پہ نہ بن جائے لباس, یعنی لباس نہ بوجھ بن جائے. کن میں سے؟ وہ جو معنی آپ سمجھتے ہیں نا, خود پسندی, ریا, شوف, ریاکاری, تزین، یعنی کہ انسان اپنے لباس کو زینت کا وسیلہ سمجھے لوگوں کے آگے، زینت دینے کا، شو آف کا، کہ میں یہ لباس پہنے ہوا ہوں اور میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوں، صاحب زینت ہوں. والمفاخرت، اور اس بات کا ذریعہ لباس بن جائے کہ انسان اس کے ذریعے سے فخر کرتا پھرے لوگوں پہ. والخیلاء، یا اس کے ذریعے سے تخیلات میں گم ہو جائے، یعنی کوئی نہ ملے تو خود ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اتنا زبردست ہے اور اتنا یہ ہے. اور بات واضح ہو رہی، یعنی یہ کون سا لباس پہنو، تم کون سا لباس پہنو کہ جو تمہیں تقرب الہی دے، اس کے شکر کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے اور اطاعت کے ذریعے سے. تو اب یہ لباس کون سا ہے کہ جو آپ کو شکر اور ذکر اور اطاعت پہ لے جاتا ہے؟ تقوی کا لباس ہے یہ، ٹھیک ہے. اور تقوی کا لباس کہاں پر پہنا جاتا ہے؟ تفکر و تعقل کے معیار پہ پہنا جاتا ہے، یعنی انسان کی فکر پاک ہو جائے، انسان کی عقل پاک ہو جائے تو ہمیشہ کس طرف لے جائے گی آپ کو؟ شکر اور ذکر اور اطاعت خدا پر. اور اگر اس مرحلے پر نجاست ہے، اس جگہ پہ لباس گندگی ہے، کیا بوجھ لاد دے گی؟ یا امام علیہ السلام بہت عجیب جملہ استعمال فرما رہے ہیں، ولا یحملک، تجھ پر حمل نہ کر دے. اچھا، اس میں بھی اب عربی زبان کے بھی یہ بڑے لطائف ہیں، حمل اور حمل، ہے میم لام جو ہے بوجھ کے حوالے سے کسی چیز کو لاد دینا، یہ اوپر ڈال دینا. لیکن حمل اور قرآن میں سورہ طٰہٰ میں تھوڑی سی آیتوں میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، حمل بھی اور حمل بھی. اگر کوئی شخص ایسا بوجھ اور وزن اپنے اوپر لے لے جو ان سائڈ ہے، وہ حمل ہے. یعنی جس طریقے سے کہ ماں بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، وہ حمل ہے. انسان علم کو حمل کرتا ہے یا حمل؟ حمل. حمل یعنی جو ایکسٹرنل، جیسے کوئی شخص اپنے کندھے پر ایک وزن ڈال لے، یہ حمل ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹرنلی اپلائیڈ لوڈ جو ہے، یا ایکسٹرنلی بورن لوڈ جو ہے، وہ حمل ہے، اور جو انٹرنل ہے وہ حمل ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کے وجود کے اندر ہو.
یہ دونوں ورب
ہیں، بوجھ. جی جی، بوجھ لا. تو تجھ پر حمل نہ ہو جائے، یعنی تیری ذات پر یہ جو بوجھ آئے گا، عجب کا، ریا کا، فخر کا، زینت و شو آف کا اور تخیلات کا، یہ بوجھ ہے کس پر؟ تیرے نفس پر. یہ وہ چیز نہیں جو انسان ظاہری طور سے اپنے گندے و گردن نہیں ہے، تیرے نفس پر یہ بوجھ ہے جو اس کو بوجھل کر دیتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا، خدا کی طرف نہیں جانے دیتا. تو اپنے وہ لباس نہ اوڑھو، وہ لباس نہ پہنو کہ جو تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے. فَإِنَّهَا مِنْ آفَاتِ الدِّينِ، کیونکہ اگر یہ بوجھ تمہارے نفس پر آ گئے تو کیا ہے یہ؟ تم یہ دین کی آفت ہے. وَمُؤْرِثَةُ الْقَسْوَةِ فِي الْقَلْبِ، اور اس کی وراثت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قلب کا قسی ہو جانا، سخت پتھر کی طرح ہو جانا، ٹھیک ہے. قساوت قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، یعنی یہ اصطلاح کب استعمال کی جاتی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی چیز کو اگانا چاہتے ہیں، فصل اگانا چاہتے ہیں، کسی پھل پھول کو اگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نہیں، بیج کے ساتھ، کہ زمین میں اتنی پرمیشن ہو، زمین میں وہ صلاحیت ہو کہ بیج کو اپنے اندر رکھ کے، اور جیسے مثال کے طور پر پانی اور دیگر اثرات کو جذب کر سکے. یہ پرمیشن ہے، اس کو کہتے ہیں زمین زرخیز. یہ زرخیز زمین ہے کہ اگر آپ زرخیز زمین میں بیج ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد وہ پانی اور دوسرے اثرات اور وہ جتنے بھی سالٹ میں سے پہلے منرلز ہیں، ایبزارب کرنا اور پانی کو ایبزارب کرنا اور پھر بیج سے نکل، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ زمین کا اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. قسی قسی قلب وہ ہوتا ہے پتھر کی طرح سے کہ اس پر آپ پانی ڈالے جائیں سب اوپر سے بہ جائے گا. اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جو انسان جس کے نفس پر ان پانچ چیزوں کا بوجھ آ گیا, جس کے لباس نے اس کو بوجھل کر دیا پانچ بری صفات کے ذریعے سے, جس کو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, تو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اس کا دین ہمیشہ آفتوں کی زد میں ہوگا. یعنی آفتوں کی زد میں کیا مطلب ہے کہ اس کا دین کبھی بھی سکون کی حالت میں نہیں ہوگا. کبھی ایک طرف سے طوفان آ کے اس کو ہلا رہا ہوگا, کبھی دوسری طرف سے طوفان آ کے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا. یعنی دین کی جو اس کی کشتی ہے وہ پرسکون نہیں ہوگی, ہمیشہ طوفانوں میں پھنسی رہے گی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قلب قسی ہو جائے گا. یعنی قلب میں اگر کوئی معارف, یعنی کہیں سے قرآن سنا, کسی سے حکمت کی بات سنی, کسی نے نصیحت کی, اچھا رستہ دکھایا, لیکن یہ اچھا رستہ نصیحت یہ وہ پانی ہے جو پتھر پہ پڑ رہا ہے, کیونکہ دل پتھر کی مانند ہو چکا ہے. تو اب اس میں سے پتھر میں سے راک میں سے تو نہیں فصل اگا سکتے آپ, ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو مٹی چاہیے نا, وہ مٹی جو جذب کی صلاحیت رکھتی ہے, اگانے کی صلاحیت رکھتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قساوت قلب. تو فذکر ستر اللہ تعالی علیک ذنوبک برحمتہ. اور اس کے بعد یعنی یاد کر اللہ کے ستر کو. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا خدا نے جب ہمیں خلق کیا ہے تو مجھے لباس کے ساتھ خلق کیا ہے یا بغیر لباس کے ساتھ خلق کیا ہے؟ ظاہراً بغیر لباس کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے, لیکن ابھی بہت ابھی معصوم علیہ السلام کی زبان سے ہی یہ جملے اس قسم کے جو ہے نا, یہ کنسیپٹس جو ہے نا اتنے عجیب کنسیپٹس ہیں کہ جو ہم جیسے لوگ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. خدا نے انسان کے باطن کو لباس کے ساتھ خلق کیا ہے. اور وہ لباس کون سا ہے؟ جو انسان کی خرابیوں کو, اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے. اس بات کو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان, یعنی جب ہم جیسے بالغ ہوئے یا کچھ بھی ہوئے, کہ ایک چیز ہے کہ جو میری خرابی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دے رہی ہے, ایک رکاوٹ ہے. اس لباس کو یاد کرو. کون سا لباس؟ جو اللہ نے تم کو اڑھایا ہوا ہے, اپنی رحمت کا لباس, کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ چھپے رہتے ہیں, تمہارے گناہ پوشیدہ ہیں, تمہاری برائیاں سامنے نہیں ہوتی. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم البس باطنک بالصدق, کہ تم بھی اپنے باطن کو سچائی کا لباس پہناؤ, نہ کہ جھوٹ اور کذب و فریب کا. بات واضح ہو رہی ہے کہ جیسے جو بھی میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم کانشیسلی یہ برائی نہ کر رہے ہوں, لیکن ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ میرے باطن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب سچ کی بنیاد پر ہے یا کوئی دوسری بنیاد اس کی بن رہی ہے. یعنی کہ جو قرآن کریم نے بار بار جن چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو انسان اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے مانتے ہیں, وہ چیزیں جو معاشرے کی وجہ سے مانتے ہیں, وہ چیزیں جو اپنے گھر اور اپنے گروپ کی وجہ سے مانتے ہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی حق اور صدق کے دائرے میں نہیں آتی. یعنی ایون اگر میرے والدین بھی کوئی چیز بیان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو, بٹ آئی مسٹ ایکسیپٹ اٹ آن دا بیسس آف ٹروتھ, نہ کہ صرف اس لیے کہ میرے والد یا والدہ نے سکھایا.
یہ تو پھر ایک مومن کی صفات میں
بالکل بالکل بالکل
ٹیکن فور گرانٹڈ جو ہے آپ کو نکال ہی دیا
پھر. جی جی, اور بلکہ یہ بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مومن سے یہ عہد لیا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو نہ قبول کرے گا نہ رد کرے گا. یعنی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، اس نے گویا خدا سے پرومس کیا ہے. میں یہی تو بات عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم جب کہتے ہیں قربتاً اللہ اور اللہ، تو اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے کہ اس کے وہ چیز کہاں ہمیں لے جا رہی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، ہے نا. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایک عہد باندھتے ہیں کہ اب میں اپنی سروسز آپ کو دے رہا ہوں، تو اس کا ایک پورا اسکوپ ہے یا نہیں ہے؟ یا خالی بس یہ دو چار لفظ کہنے سے بات ختم ہو جاتی ہے، پھر جو دل چاہے کرو، یعنی جس کو جو پسند ہے وہ کرے جا کے آرگنائزیشن میں. تو ظاہر ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ہمیں سوچنا ہے. اور یہ اس جگہ پر ہم کہاں پھنس جائیں گے؟ جب ہم اپنے ایمان اور عمل کا حساب دیں گے اپنی قبر میں. کہ اسی چیز سے یہی معرفت ہے کہ جو انسان کی کوالٹی کو اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کرتی ہے، جس کی موجودگی یا جس کی غیر موجودگی. تو خدا نے کیا کیا ہے کہ جیسے، یعنی پھر وہی آپ فرماتے ہیں کہ لباس کے ہی حوالے سے، اور کچھ میں جملے اور اس میں پڑھ دیتا ہوں. یعنی کہ امام علیہ السلام اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے کہ خدا نے تمہیں تمہارے گناہوں کو چھپایا ہے، تو اس طریقے سے تمہیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کو، یعنی خدا نے جو میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اس پردے کو چاک کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کچھ اس میں؟ یعنی اس پر آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو خدا کے ڈالے ہوئے ستر کو، یعنی کہ لباس کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کو ہم نہیں کاؤنٹ کرتے، کہ کون سا لباس جو میرے گناہوں کو ظاہر ہونے سے روک رہا ہے، جو میرے گناہوں اور مخلوقات کے بیچ میں پردہ ہے، اس لباس کو چاک کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی حرمت کو خراب کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ایسا عمل خدا نخواستہ انجام دوں کہ جس سے کسی دوسرے انسان کا پردہ چاک ہو جائے. یعنی اس پردے کو چاک کر دوں کہ جو خدا نے رکھا ہے ابھی تک کسی انسان کے حوالے سے، اور مجھے علم ہوا کسی بات کا، تو اگر میں اس کی اس خامی کو، برائی کو، خرابی کو اوپن اپ کر دوں، تو کیا کروں گا کہ میں اس پردے کو پھاڑ رہا ہوں کہ جو خدا نے انسان کے گناہ اور مخلوقات کے درمیان ایک پردہ اور حجاب رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں، یعنی کہ اب یہ ویسے تو کافی ہے کہ اس کی تشریح ہم کرتے جائیں تو بہت ساری باتیں پھر نکلتی ہیں، لیکن مین مین پوائنٹس کم از کم ہم سب.
گناہ کا چاک کرنا، لیکن یہ کسی لیڈر کے لیے اپلیکیبل شاید نہ ہو. صرف ہم کہتے ہیں کہ جس کا اثر پوری امت پہ ہو، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے اگر کسی کی برائی آپ کرتے ہیں، ایک مومن کی برائی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں یہ پتا ہو کہ یہ لیڈر ہے جو کہ پوری.
ہاں، اس میں میں اس کو ایک اور، نہیں نہیں، میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کر دوں کہ جیسے اس قسم کی چیزوں کی اجازت اس وقت ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی رشتہ ہو رہا ہے کسی کا، اگر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی فرد میں، مرد و عورت میں، ایک ایسی خرابی ہے کہ جو بہت پرابلمٹک ہے، یعنی فار ایگزامپل شرابی ہے، جواری ہے، اور دوسروں کو نہیں پتا، کہ جس سے کہ پوری لائف روئن ہو جائے، تو وہاں پر اس چیز کو اوپن اپ کرنا ضروری. لیکن بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کسی کے پردے کو چاک کرنا، پردے کو چاک کرنا. اور اس میں بھی بنیادی طور سے نیت کیا ہوتی ہے؟ وہی جو پانچ آفتیں بتائی نا، ریاکاری یا خود پسندی یا تکبر وہی مصیبت ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا کہ جی میں تو بہت بہتر ہوں اور یہ ایسے ہیں، یا دوسرے کی حیثیت کو نیچا کرنا۔ تو اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما دام العبد مشتغلا بطاعت اللہ، کہ جب تک ایک بندہ اللہ کی اطاعت میں اپنے کو مشغول رکھتا ہے، ومعرفت عیوب نفسہ، اور اپنے نفس کے عیبوں کے عیوب کی معرفت میں اپنے کو مشغول رکھتا ہے، نا کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، اس کی مین کنسنٹریشن فوکس یہاں پر ہے، معرفت عیوب نفسہ، اپنے نفس کے عیوب کی معرفت میں اپنے کو مشغول رکھتا ہے، وَتَرْكِ مَا يُشِينُ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اس چیز میں ترک کرنے سے کہ جو اللہ کے دین میں خرابی پیدا کرے۔ کیا ہے؟ فَهُوَ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْآفَاتِ، وہ آفتوں سے دور ہے، اس کی زندگی میں مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو دوسروں کے عیوب کے چکر میں پڑا رہتا ہے، جو دوسروں کی خرابیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے بدتر یہ کہ جو دوسروں کی خرابیوں کو سامنے لانا چاہتا ہے، نہ اس لباس کو چاک کرنا چاہتا ہے کہ جو خدا نے بندوں کے گناہوں اور مخلوقات میں اس کی شہرت میں بیچ میں ایک لباس اور پردہ رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا دین آفتوں کی زد میں، وہ خود آفتوں کی زد میں، خائض فی بحر رحمت اللہ عز و جل، اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ ور ہے۔ پھر دوہرا دوں، تین چیزیں کہ جب تک انسان اپنے کو مشغول رکھے کس چیز میں؟ اللہ کی اطاعت میں، اس کے پاس یہ فکر نہیں ہو کہ میں لوگ کیا چاہ رہے ہیں، لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، کس کی کیا خواہش ہے، نہیں، اس کی مین فکر ہے اللہ کی اطاعت میں میں مشغول رہوں۔ دوسرا، یعنی سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ دوسروں کے عیوب نہ تلاش کرتا رہے بلکہ اپنے نفس کے عیوب کی معرفت حاصل کرے۔ اب یہ بھی بہت عجیب جملہ ہے کہ اپنے نفس کے عیوب اتنے آسانی سے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، یعنی انسان بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ اپنی خطاؤں کو، سب کو، اپنے کو 10,000 الاؤنس دیتا ہے کہ اگر آج میں نے مثال کے طور پر نماز قضا ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی دوسرے کی نماز قضا ہوتے دیکھ لی تو اس کو بے نمازی قرار دے دیا فوراً۔ تو اپنے نفس کے عیوب کی معرفت، یعنی اس کی تلاش کرے باقاعدہ، ان کو پہچانے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور یہ دقت طلب کام ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ ترک ما یشین فی دین اللہ، یعنی کہ شین، جو رسوائی کا سبب ہے دین کے حوالے سے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو وہ کون ہے؟ کہ جو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ ور ہے اور مصیبتوں سے کنارے پر ہے، اس کے لیے مصیبتیں اور آفتیں نہیں ہیں، اور یفوز و بے جواہر الفوائد من الحکمت والبیان، اور وہ شخص وہ ہے کہ جو حکمت کے موتیوں سے اور جواہرات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو اس کے اپوزٹ ہے اس کو کبھی بھی فلاح حاصل نہیں ہوگی، فلاح تک نہیں پہنچ سکے گا۔
کوشچن ہے اسی کے ریلیٹڈ، وہ قبر کے حوالے سے جہاں پہ بات کی، جو اشہد اللہ ہم بھی پڑھیں گے اور وہ جو صالحین ہیں وہ بھی پڑھیں گے، تو ہم تو زندگی میں اپنی 1,000 دفعہ پڑھتے ہیں، تو اس کا اثر اگر نفس پہ نہیں ہوتا تو اس وقت نفس کی اصلی حالت سامنے آئے گی، اور اس وقت ہم یہ کہہ سکیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے، یہ اس نفس کی حالت پہ ڈپینڈ کرے گا۔
دیکھیں، نفس میں جو، وہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کہہ لیں لیکن اس کو ثابت نہیں کر پائیں گے، یعنی اس کے جیسے مثال کے طور پر، کہ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت سارے جیسے مشرکین ہیں اور منافقین، ان کے وقت وہ ہیں کہ یہ بھی قیامت میں جا کے جب ان کو پتہ چلے گا، ان کو دیکھے گا کہ مشرکین کا کیا انجام ہے، تو یہ کہیں گے ہم تو مشرک نہیں کرتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے دنیا میں. اچھا، اس پر علماء ایک بات، یعنی اس کو جب انالائز کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں مشرک ہے، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں ہم تو مشرک نہیں تھے، تو کیا وہاں بھی آخرت میں بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھ کے جھوٹ بولے، جبکہ آخرت عین عالم حقیقت ہے؟ وہاں تو یہ تو دنیا کے اندر ہے نا یہ ساری چیزیں کہ ادھر کا ادھر کچھ کا کچھ. تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر کوئی جھوٹ ووٹ نہیں بول سکتا، بلکہ جو کچھ انسان کے نفس میں ہوتا ہے اسی کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جھوٹ کی بنیاد پہ گزاری، تو آخرت میں ان کے اندر سے جو ظاہر ہوگا وہ بھی جھوٹی ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک شخص ہے کہ جو اپنی پوری زندگی محض جذباتی بنیاد پہ گزار رہا ہے، عقلی عقل تک پہنچا ہی نہیں وہ، تب ہو سکتا ہے کہ وہی سب کچھ ظہور کرے وہاں بھی. لیکن جب وہ اس کے تہ میں دیکھے گا کہ نیچے کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، کیونکہ وہاں تو حقیقت کو تولا جائے گا نا، نہ کہ دعووں کو، نہ کہ کلیمز کو. تو جب اس کی کہ میں نے کہہ دیا ہاں میں خدا کو مانتا ہوں اور میں بظاہر دنیا میں خدا کو مانتا ہوا آیا ہوں، تو اس کلیم کو لے کر تولا جائے گا جو خدا کی ترازو ہے اور میزان ہے، اور جو کہا گیا کہ جس میں مثال کے طور پر جو وزن ہے، والوزن یوم اذن الحق، جو باٹ ہے، جو چیز ہے جس کے اگینسٹ تولا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ عین حق ہے. تو جب حق کے مطابق یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہی نہیں ہوئیں، یعنی کہ یہ الفاظ ہیں یا چھلکا ہے یا محض ایک دعویٰ ہے، حق کے مقابلے میں رکھ کے اس کو تولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا، کوئی وزن ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ پرابلم ہے کہ جو ہمارے لیے پوٹینشیلی آگے کے مراحل پہ موجود ہے. اور اسی چیزوں کو جو ہے نا، یعنی کہ یہی وہ چیزیں ہیں، بلکہ پوٹینشیلی ہم قبر کی بات کیوں کریں؟ دنیا میں خدا نہیں امتحان لیتا اس قسم کا، اس طریقے سے. یعنی انسانوں کے ایمان کے امتحانات دنیا میں نہیں آ رہے ہوتے کیا؟ کبھی کوئی پرابلم، کبھی کوئی مشکل، کبھی زندگی میں، اس میں انسان دیکھ لے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. یعنی فار ایگزامپل میرے سامنے ایک چوائس آ گئی کہ بھائی میں اپنی جاب کی پروموشن لوں یا اس کے بدلے میں کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا ہے اس پہ چلا جاؤں. تو اگر خدا نہ خواستہ میں نے جاب کی پروموشن لے لی ایک خرابی کو قبول کرتے ہوئے، تو ثابت ہو گیا اب میں اپنی زبان سے کچھ بھی بولتا رہوں. یعنی فار ایگزامپل ہم اپنے جو اتنے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے اور رسول اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سے یہ بات پوچھ لی جائے اس دنیا میں زندگی میں، اور قبر میں خدا پوچھے کہ بھائی جس سے تم محبت کرتے تھے اس کی بات سمجھنے کی کتنی کوشش کی تھی تم نے، اس کے پیچھے چلنے کی کتنی کوشش کی تھی، ہم کیا اس کا جواب دینے کے کتنے قابل ہیں؟ یعنی یہ تو موٹی موٹی باتیں جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں نا کہ جام پھنس جائیں گے جا کے، کہ کیا جی جی جی
یعنی بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے ایکشن میں کیا کیا، عمل کیا کیا.
جی، جو آج ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو جیسے انسان کے دل میں خدا ہونا چاہیے، انسان کے قلب میں حق ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟
ایکشن.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی اور حقیقت ہے وہ ان تمام فلٹرز سے گزرتی ہوئی میرے دل میں اپنی روشنی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں. یعنی یا ہم صرف اپنی سرفیس پہ رہ رہے ہیں، ہمیں نیچے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فکری اور عقلی بنیادوں پہ. جی 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 بولیے.
اس ایگزامپل کو اگر ہم رکھیں اس جگہ پہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں کھانا کھلائیں یا کسی غریب کی مدد کریں اسی انٹینشن کے ساتھ، تو پھر یہ صحیح کام ہو؟
دیکھیں آپ کو میرے کہنے کے، دیکھیں اصل پوائنٹ آپ پک کریں اس کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کچھ بھی کریں، آپ خود کس بنیاد پر کنونسڈ ہیں. میرا اصل نقطہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کریں یا وہ کریں، آپ جو کچھ بھی کریں اس حوالے سے آپ خود کتنے روشن ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی شخص آگے کہ فار ایگزامپل آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, جی اس سے بہت ثواب ہوتا ہے, اس سے بڑی برکت ہوتی, یہ کون سا جواب ہوا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم خود کنونسڈ ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں. اور کنونسڈ آپ کب ہوں گے؟ جب آپ ایک کسی بھی چیز کو علم اور تفکر اور تحقیق کے مرحلے سے گزاریں گے تب کنونسڈ ہوں گے, اس کے بغیر کیسے ہو جائیں گے؟
اچھا, جو
جذبات
والے ہوتے ہیں اس میں
محض جذبات والے؟
جی صرف جذبات.
پتہ نہیں, بہت مشکل ہے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ دعا انسان کی یہ ہے کہ خدا سب کی مغفرت کرے, لیکن بظاہر کام مشکل ہے, بظاہر کام مشکل ہے. اور ایک چیز, اور ایک چیز ہمیں, جی سوری, کہ ایک چیز اگر آپ سٹڈی کریں, یعنی آپ اس بات کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں کہ جتنی بھی نون ہسٹری ہے, اس نون ہسٹری میں خدا نے اگر کسی کی مدد کی ہے, اگر خدا کی مدد اور قوت کسی کے ساتھ کھڑی ہے, خدا کی طرف سے سپورٹ آ رہی ہے, تو کن لوگوں کو آ رہی ہے؟ مطلب اس کو, یہ بھی ایک تحقیق ہے نا. جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ بات بھی کہی تھی کہ ایون اس سوسائٹی کو بھی آپ دیکھیں جو ویسٹرن سوسائٹی ہے, یہ کن لوگوں کی بنیاد پہ کھڑی ہے؟ کیا یہ سارے جذباتی لوگ تھے؟ اور یعنی کہ میں نے آپ کو کتنے نام لے کے سنائے تھے کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی معرفت رکھنے والے لوگ تھے, بہت اعلیٰ درجے کی معرفت رکھنے والے, جو میں نے آپ کے سامنے نام بھی لیے تھے, پیسکل اور لائبنیز اور نیوٹن اور اس قسم کے بہت سارے, ایون آئنسٹائن کے حوالے سے بھی, یا ابھی جو ریسنٹ 20th century میں جس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, جس کو دبا دیا گیا ہے, لیکن نہیں, گوڈل, کرٹ گوڈل, اس نے توحید کے حوالے سے زبردست استدلال ہے اس کا.
نکولا ٹیسلا, اس
نے, یعنی کہ جو بہت ہی بریلینٹ, بہت سپرلیٹیو مائنڈز ہیں, کیونکہ اب تو 20th century میں تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جو بھی اس دھارے کے ساتھ بہ رہا ہے, شیطانی دھارے کے ساتھ, تو وہ اوپر ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, باقی سب لوگ سائیڈ میں ہو جاتے ہیں. تو لیکن جس نے, وہ ہے انکمپلیٹنیس تھیورم ہے کرٹ گوڈل کی, تو وہ بالکل عین معرفت حق ہے جس کو اس نے میتھمیٹکس کی لینگویج میں بیان کیا, کہ جس چیز کو ہمارے عرفا جو بات بیان کرتے ہیں, اس نے اس کو میتھمیٹکس کے ذریعے سے ثابت کر دیا. تو کہیں بھی ایسا, مجھے کوئی ایک ایگزامپل لا کے بتائیے کہ جہاں پر اس قسم کی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, جو جذباتیت ہے, جو شاعری, جو شاعری کے حوالے سے بھی, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شاعری بطور صنف سخن کی مخالفت کرتا ہوں. نہیں, شاعری جس کو قرآن کریم نے سورہ شعرا میں بیان کیا, اس کی مخالفت کرتا ہوں. کہ یہ شعرا کیا ہیں, یہ ہر وادی میں گھس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی دو لفظوں میں آپ نے زمین آسمان کے سارے مسائل طے کر دیے. یہ جب اتنا برا ٹرینڈ بنتا ہے شاعری سے, ہے نا, یعنی کہ آپ نے کہہ دیا بس امام علی کے ماننے والے سب جنت میں چلے گئے, بہترین آپ نے اس پہ قصیدہ لکھ دیا, سب واہ واہ, کہ یہ اتنا آسان ہے, کہ یہ اتنا آسان ہے اس طریقے سے جنت میں چلے جانا. تو بیسیکلی میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ یہ زبردستی ایموشنلزم کو ڈیولپ کرنا, یعنی اتنی زیادہ خیالی اور تخیلاتی باتیں کرنا ہے کہ جو حقیقت کو ہی گڈمٹ کر دے, حقیقت کا ہی بیڑا غرق کر دے, وہ چیز ہے. ورنہ شاعری دو قسم کی ہوتی ہے, ایک شاعری ہوتی ہے تخیل کی پرواز, ایک شاعری ہوتی ہے روح کی پرواز, جو بہت ریئر ہے, جو بہت زیادہ ریئر ہے. ٹھیک ہے, تو میں شاعری بطور ایک اس کے آرٹ اور لٹریچر, اس کے مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ شاعری کے ذریعے سے جو تخیلاتی اور فقط جذباتی باتیں جو پروموٹ کی جاتی ہیں, یہ کہیں نہیں پہنچاتی. کہاں ہے, کون سی قوم ایسی ہے جس کو خدا نے اس بنیاد پہ عزت دی ہو؟ بتائیں, آپ کے سامنے یونان کی تہذیب ہے, آپ کے سامنے بنی اسرائیل ہیں, سب ہیں, کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے؟ آپ کے سامنے رینیسو ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ مغرب کا دوبارہ اٹھنا کس بنیاد پر ہے؟ آپ کے سامنے خود پیغمبر اکرم کے دور میں مسلمانوں کی ترقی ہے, کس بنیاد پہ تھی؟ بلکہ حقیقتاً پیغمبر اکرم نے شاعری ختم کی ہے. عرب میں شاعری تو ہوتی تھی خالی, اور کیا ہوتا تھا رسول کے آنے سے پہلے, ایک سے ایک وہ ہو رہے ہیں, اسی پہ ہی فخر کر رہے ہیں. رسول پاک نے آ کر اس چیز کو ختم کر کے ایمان اور معرفت اور عمل صالح کو رائج کیا ہے معاشرے میں, تب معاشرہ ترقی کی راہوں پہ چلا ہے. جی حسین بھائی, سوری کئی دفعہ آپ کی بات کر لی.
نہیں, میں ان کا جو سوال تھا نا کہ قبر میں,
جی
اس کے متعلق مجھے یہ ایک آرام سوال کہ بھائی دنیا والوں کے فراڈ سے بچنے کے لیے جو آپ کی سائیکالوجی میں ڈیفنسو میکینزم تیار ہوتا ہے, اس میں یا تو انسان ڈپلومیٹک یا مینیپولیٹو ہو ہی جاتا ہے, تو وہ پھر
نہیں دیکھیں. یہی تو ہم بات ابھی تک جو ہم نے سیکھی ہے نا اس ساری تین چار نشستوں کی گفتگو میں, میرا خیال ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کا یہی ہے کہ مجھے اپنی ذات کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کا شعور ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم رہ رہے ہیں یہ اس بات کا پروف ہے کہ ایسا نہیں ہے, ہم اس چیز کو ابھی تک اچیو نہیں کر پائے. یعنی خود اپنی ذات کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ پائے ہیں, وہاں تک ہم نہیں گئے ہیں, ہمیں اسی لیے دنیا اتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے. ورنہ خود مومن کی کیا وہ ہے, ولا یخافون لومت لائم, کہ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب یہ سارے جوہلا ان کے سامنے آتے ہیں, ان کے سامنے اپنی خرافات رکھتے ہیں, وہ سائڈ میں ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں تم سلامت رہو, جاؤ اپنے رستے پر. اس لیے کہ جب تک انسان کی وہ انر سیلف آباد نہیں ہوتی نا, انر سیلف وہی جو قلب ہے, جو جہاں پر حق کی بنیاد پر محبتیں جب تک جنم نہیں لیتی ہیں, تو ہم ایسے ہی ہیں, ہم ایسے ہی رہیں گے. اور یہ اس بات کا پروف ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں, ہم ابھی تک اپنی ذات کے چھلکے پر ہیں خالی, ہم اندر نہیں اترے ہیں, مغز میں نہیں گئے ہیں, اولو الالباب نہیں بنے. ٹھیک ہے نا. اور سب سے عقل مند انسان کون سا ہے؟ جو امام علی علیہ السلام نے کہا حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے, تو پرابلم میں پڑ جاؤ گے. تو حساب لینے کے لیے تو تمام چیزیں موجود ہیں نا, ہم نہیں, ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم پر یہ دنیا اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. اگر ہم وہ سب کچھ رکھتے ہوتے تو خدا ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہوتا.
یا الگ لفظوں میں کہہ نہیں سکتے کہ یقین کی کمی کی وجہ سے,
آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کہہ لیں, لیکن میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ اس کو بالکل پلین اور ریئلسٹک ٹرم میں سمجھ لیں, لفظوں کی ٹرمز میں نہیں. یعنی کہ ہم اسے اپنی ذات اور اپنی موجود اپنی حقیقی شخصیت کی ٹرمز میں سمجھیں, ورنہ ہمارے لیے پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف لفظوں میں گھومتے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب ہم اپنے قلب کا احساس کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر موجود محبتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اس ٹرمز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم ہیں, نہ کہ ورڈز فقط.
دوبارہ فکر کریں اکیلے بیٹھ کے,
بہت ضروری ہے.
جیسے کہ انسان کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے دو راستے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو ایک جنرل ٹرمز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی انسان سے کہا جائے کہ تم اگر یہ پڑھائی کرو گے تو تم یا پاس ہو گے یا فیل ہو گے, تو اب دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اس کو اس کا اندازہ ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھائی کرے گا تو وہ فیل ہو جائے گا, یہ اس کے سامنے بالکل کلیئر ہے. लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये चीज़ क्लियर होने के बाद भी इंसान नहीं करता, फेल हो जाता है उसमें। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि उसको उस चीज़ का डर नहीं रह गया, क्योंकि अगर वो फेल भी हो जाएगा तो उससे उसे
लेकिन उससे एक और उसके अंदर एक और बहुत ख़तरनाक पहलू है जो मैं बहुत दफ़ा जिसको तवज्जो दिला चुका हूँ कि बेसिकली ना ये तमाम बातें जो है ना इसको बयान करने का मकसद यही है, इस अंदाज से बयान करने का मकसद यही है कि हम अपने नफ्स के मामलात पर उंगली रखना शुरू हो जाएं। हमारा जो नफ्स है ना बेसिकली वो जैसे हम कल्ब को एक ज़मीन की मिसाल देते हैं, और इसीलिए खुदा ने तज़किए और बागबानी की बात की है कि कल्ब जो है हमारा जिन चीज़ों को जज्ब कर रहा होता है उसकी वजह से वो एक चीज़ बन रहा है, ठीक है। और जितना जितना कल्ब जैसे जैसे बनता चला जाता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती जाती है तो आपको फिर उसके मुताबिक नतीजा मिलेगा, न कि बाहर की चीज़ के मुताबिक।
तो
जो
तो
अभी उसी तरह से जो अभी जैसे जो अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर खुदा ना खास्ता कल्ब इन पांच खराबियों के साथ अरसे तक जिंदा रहे तो फिर उस वो जमीन ही नहीं है, वो मिट्टी ही नहीं है, वो तो पत्थर हो चुका है। अब बाहर से आप कुछ भी डालिए, ठीक है। और एक और जुमला भी इसमें याद रखिएगा मेरा कि इंसान जन्नत और जहन्नम में जाता नहीं है, इंसान जन्नत और जहन्नम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये जन्नत और जहन्नम खुद यहां पर है, वजूद में है, ये वजूद ट्रांसफॉर्म होते होते जन्नत या जहन्नम बन जाता है, और फिर ये उस आलम में जाएगा कि जो ऐन हक है। तो जैसा नफ्स है वैसी ही दुनिया अपने गिर्द क्रिएट कर लेगा। बात वाज़ेह हो रही? यानी ये चीजें इस तरीके से बयान नहीं की जाती हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। ये हम हैं, ये हम हैं जो जन्नत या जहन्नम में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और अगर हम कभी भी अपने आप के बारे में अपनी गहराइयों में जाके सोचेंगे हमें खुद पता चल जाएगा हम किस चीज़ में तब्दील हो रहे हैं। ये दूसरे को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है किसी, इन्हें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको कहूँ या आप मुझे कहें कि जी मैं ये हूँ। हम सबको पता है कि हम क्या हो रहे हैं।
तो क्या भी हमने उस चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत की नहीं है तो